أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
گزشتا شب سورہ مبارکہ عنکبوت کی بارہویں اور تیرہویں آیتوں کے ضمن میں گفتگو ہو رہی تھی، اور گفتگو یہ تھی کہ قیامت میں یا مطلقہ کوئی کسی کے عمل کا بار نہیں اٹھا سکتا. یہ دو لفظیں میں نے ابھی استعمال کی، ایک یہ کہ قیامت میں اور یہ کہ مطلقہ. آج بھی، ابھی اس وقت، اس دنیا میں کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے عمل کا بار اٹھا سکے؟ ممکن نہیں. اولاً عمل کا بار اگر واضح ہو جائے تو خود ہی مسئلہ واضح ہو جائے گا. پتھر کا بار، چیز کا، سامان کا بوجھ اور بار الگ ہوتا ہے، عمل کے بار کی بات ہو رہی ہے. آپ کے گود کا بچہ تو ہم اٹھا کر اپنے گود میں لے سکتے ہیں، مگر اس بچے سے متعلق جو درد ہے، جو دکھ ہے، جو محبت ہے، جو تعلق خاطر ہے، وہ ہم نہیں لے سکتے. فرض کیجئے کوئی بوڑھا ہے، کوئی بوڑھی ہے، چلی جا رہی ہے، اسے بچہ سنبھل نہیں رہا ہے، آپ نے وہ بچہ اٹھا لیا، لیکن اس بچے سے متعلق جو درد دکھ ہے، وہ بار کوئی اٹھا سکتا ہے؟ عمل کا بار، نہ کہ شے کا بار، کسی چیز کا بار نہیں ہے. عمل کا بار، کوئی کسی کے عمل کا بار نہیں اٹھا سکتا. یہ نقطہ واضح ہونا چاہیے، بات عمل کے بار کی ہے، نہ کہ جسم کے وزن کی یا مادے کے وزن کی یا کسی جرم کے وزن کی. جرم کا وزن نہیں، جرم کا وزن. انسان کوئی کسی کے جرم کا بار نہیں اٹھا سکتا، کوئی کسی کے عمل کا بار نہیں اٹھا سکتا، نہ آج ابھی اس دنیا میں، نہ برزخ میں، نہ آخرت میں، کہیں نہیں. وہ الگ باتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے تصرف سے، اپنے مالکانہ تصرف سے، اپنے خالقانہ تصرف سے، اپنے الوہی تصرف سے، وہ کسی کے برے اعمال کو اصلاً نادیدہ قرار دے. اس کی رحمت، کسی کے نیک اعمال، بظاہر نیک اعمال، بظاہر بظاہر نیک اعمال کو کل عدم قرار دے، توجہ ہی نہیں کی۔ یا کچھ برے ایسے ہیں کہ جن کے کیے ہوئے اچھے اعمال کا کی پاداش بھی دوسروں کو دے، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کے کیے ہوئے اعمال کی، برے اعمال کی پاداش دوسروں کو دے، یہ ممکن ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک منطق ہے، بغیر منطق، بغیر مصلحت، بغیر حکمت یہ چیزیں ایسے ہی نہیں ہیں۔ یعنی یہ چیز یہ تصور نہ کی جائے کہ نعوذ باللہ عدل الہی پر حرف آ رہا ہے، ایک پورا مسلک ہے جو عدل کا قائل نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بات میں چونکہ اصول دین سے متعلق ہے اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ روئے زمین پر جتنے بھی انسان خدا پرست ہیں وہ خدائے عادل کی پرستش کرتے ہیں، خدائے ظالم کی پرستش کوئی نہیں کرتا، جتنے بھی ہیں۔ اگر کہیں تصور الہ ہے، تصور معبود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تصور ہے، خالق کا تصور ہے، رازق کا تصور، عادل کا تصور، غیر عادل کا تصور نہیں ہے۔ اب ایک مکتب فکر ہے جو عادل کا قائل نہیں، یہ مکتب فکر اہل بیت نبوت سے متعلق نہیں ہے، یہ مکتب فکر سیاست و اقتدار دنیاوی و ثروت دنیاوی و سرمایہ داری کا مکتب فکر ہے۔ تخت پر بیٹھا ہوا حاکم ظالم و جابر جو چاہتا ہے کرتا ہے، مستحق کو اس کے استحقاق سے محروم کر دیتا ہے، غیر مستحق کو نوازتا ہے، یہ اپنے ظلم کی تائید میں اپنے ظلم کو صحیح ٹھہرانے کے لیے کہتا ہے پروردگار بھی ایسا ہی ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ وہ خالق مطلق ہے، وہ جس کو چاہے جو چاہے کرے۔ ظلم کا تصور الوہیت کے تصور کے ساتھ یکجا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو شبہ ہے کہ محبان آل محمد کے گناہوں کو بھی دشمنان آل محمد کے نام اعمال میں داخل کر دیا جائے گا، دشمنان آل محمد کے اچھے کاموں کو محبان آل محمد کے نام اعمال میں داخل کر دیا جائے گا، یہاں عدل الہی درمیان میں نہیں ہے۔ یہاں پر ایک طرف لطف الہی ہے، دوسری طرف ایک قانون ہے۔ جو کام انہوں نے کیے ہیں اچھے، وہ ان کے دلوں میں بھی آرزو تھی کہ یہ کرتے، ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا، ان کے ہاتھ کھلے ہوئے نہیں تھے، انہیں سیاسی آزادی نہیں حاصل تھی، اور انہیں سیاسی آزادی سے محروم کس نے کیا تھا؟ تم نے۔ ان کے مال کو غصب کیا کس نے کیا تھا؟ تم نے۔ ان کے حق اور ان کے مال کو تم نے اپنے تصرف میں لے کر نیک اعمال کیے ہیں، تو دراصل اس کے مستحق وہ ہیں، تم نہیں ہو۔ واضح، آپ کا حق ہے، آپ کا مال ہے، آپ کا باغ ہے، آپ کی زمین ہے، اور آپ اس سے نیکی کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں کا پیٹ بھرتے ہیں، آپ اپنے باغ کی آمدنی سے ہزاروں افراد کی مدد کرتے ہیں، وہ باغ آپ سے ہم نے غصب کر لیا، اسی باغ سے اب ہم ہزاروں افراد کی کمک کر رہے ہیں، تو دراصل اس کا ثواب کسے ملنا چاہیے؟ حقیقی مالک کو، جس کا باغ ہے۔ اور مزید اضعاف ہم مضاعفہ، جو نیکیاں ہیں اس سے کہیں زیادہ، کئی گنا زیادہ ثواب ملنا چاہیے اصل مالک کو۔ اور یہ جو مسلسل تصرف کر رہا ہے غاصبانہ، یہ جتنے اعمال خیر بجا لائے اتنی ہی زیادہ یہ سزا کا مستحق بنتا جا رہا ہے۔ احکام غصب اٹھا کے دیکھ لیجئے، فقہ میں چاہے وہ فقہ امام ابو حنیفہ ہو یا فقہ امام مالک ہو یا فقہ حنبلی ہو یا فقہ شافعی ہو یا فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
فقہ میں اٹھا کے دیکھیں کہ غاصب اور غصب کے احکام کیا ہیں. کوئی شے کوئی شخص غصب کر لیتا ہے, غصب کرنا ایک گناہ, اس غصب شدہ مال میں تصرف کرنا دوسرا گناہ. صرف غصب کر لیا, آپ کو آپ کے مال سے محروم کر دیا, اپنی کسٹڈی میں لے لیا, اپنے قبضے میں لے لیا. نہ صرف یہ کہ قبضے میں لیا بلکہ آپ اس میں تصرف بھی کر رہے ہیں, جیسے دل چاہ رہا ہے کام کر رہے ہیں. تو جب تک کام کرتے رہیں گے, چاہے اچھے ہی کام کیوں نہ کریں, گناہ بڑھتا رہے گا. واضح ہے؟ تو صورتحال یہ کہ یہاں بھی ایک قانون ہے, ایک حکمت ہے. کہہ دیا معصوم نے جس انداز سے, سمجھنے والے سمجھتے تھے, نہیں سمجھنے والے نہیں سمجھتے تھے. تو یہ مسئلہ, اسی لیے کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں نہ تناقض ہے نہ تضاد, کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے کہیں نہیں. وہ اصول بھی اپنی جگہ مستحکم ہے, قانون الہی مستحکم ہے, قانون ربوبیت مستحکم ہے, نظام ولایت اپنی جگہ مستحکم ہے. ورنہ عام اصول یہی ہے, بنیادی اصول یہ, کوئی کسی کے عمل کا بار نہیں اٹھا سکتا. یہاں پر جو میں نے عرض کیا کہ باتیں تہ در تہ ہیں, تہ در تہ ہیں, پیچ در پیچ ہے, پیچیدہ بحث ہے. ارشاد الہی وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ, وہ اپنے بار خود اٹھائیں گے. وَأَثْقَالَمْ مَعَ أَثْقَالِهِمْ, اور اس اپنے بار کے علاوہ بھی کچھ بار اٹھائیں گے. یہ کتنا بڑا بار ہوگا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جو عمل انسان کی اپنی ذات تک محدود ہو اور جو عمل دوسروں تک ہو, خود ہم نے برائی کی اور ایک یہ کہ ہم نے ایک مقام حاصل کیا, ایک منصب حاصل کیا, ممبر حاصل کیا, اقتدار حاصل کیا, فالوئنگ اپنی پیدا کی, اور اس کے بعد سب کو گمراہ کر ڈالا, یہ کوئی معمولی گناہ ہے؟ یہ کوئی معمولی گناہ ہے؟ تصور کیجئے, کوئی معمولی گناہ ہے؟ ایسے گناہگاروں کے لیے سوائے لفظ لعن کے کوئی اور لفظ شایان شان نہیں ہے. آج میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں اپنے کو پیش کر رہا ہوں. میرے پاس ممبر ہے, یہ سامنے مائک لگا ہوا ہے, یہ صاحب جو تشریف فرمائے سامنے, یہ میری بات سینکڑوں لوگوں ہزاروں لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اس فرصت سے, اس عزت سے جو آپ نے ہمیں بخشی, میں غلط استفادہ کروں, غلط پیغام پہنچاؤں, جتنے لوگ ہماری گفتگو سے گمراہ ہوں گے, جتنے لوگ غلطی میں مبتلا ہوں گے, اس کا بوجھ کس پر ہوگا؟ مجھ پر. اور جب تک میری گفتگو دہرائی جاتی رہے گی, قیامت تک, اگر یہ ویڈیو باقی ہے, یہ کیسٹ باقی ہے, یہ گفتگو باقی ہے, جو جب تک سن کے یہ بات عمل کرتا رہے گا, اگر خدا نخواستہ وہ عمل اشتباہ ہے اور وہ پیغام اشتباہ ہے, غلط ہے, تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ میری ذمہ داری ہے نا. میں کیا مستحق آپ کے صلوات کا مستحق ہوں گا؟ آپ کی دعا کا مستحق ہوں گا؟ آپ کی محبت کا مستحق ہوں گا؟ یا آپ کی نفرت کا مستحق ہوں گا؟ آپ کی لعنت کا مستحق ہوں گا؟ اسی لیے قیام قیامت تک لعنت ہوگی ان پر جنہوں نے علی کے دروازے سے لوگوں کو بھٹکایا. کوئی ظلم نہیں, اس کے علاوہ کوئی کلمہ ہے نہیں شایان نشان. دو دو چار کی طرح کی بات, چاہے میزان عقل ہو, میزان منطق ہو, میزان تہذیب ہو, میزان سیاست ہو, میزان عدالت دنیاوی ہو, میزان عدالت اخروی ہو, میزان قرآن ہو. اسی سورہ مبارکہ عنکبوت میں بھی पूरा सूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन आगे एक आयत, एक दो आयत आगे बढ़कर, ये आयत नंबर 25 है। وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وما لكم من ناصرين। حق سبحانه وتعالى فرماتا ہے کہ تم نے اس حیات دنیا میں آپس کی محبت کی بنا پر بتوں کو اختیار کر رکھا ہے۔ مودتا بینکم فی الحیات الدنیا، یہاں اوثانن کا جو لفظ ہے، اوثان وثن کی جمع ہے، بت، اس سے ہرگز وہ بت صرف پتھر کے بت مراد نہیں ہے، اس سے وہ بت مراد ہیں کہ جو کسی قوم کے رہنما بن جاتے ہیں باطل طریقے سے، باطل رہنما، امام سوء، امام باطل، غلط لیڈر، غلط رہنما، اور اس کو لوگ آپس کی محبت اور مروت اور آپس کے تعلقات اور دنیا کی مصلحتوں کے تحت اس کو مانتے رہتے ہیں۔ توجہ ہے، ان کی شان کیا ہے قیامت میں؟ حق سبحانہ و تعالیٰ ایک جگہ نہیں، ایک سے زائد مقامات پر قرآن میں یہ مضمون آیا ہے کہ قیامت کے دن یہ ایک دوسرے سے خود بیزاری اور براءت کا اظہار کریں گے، یہاں بھی ہے سورہ اعراف میں بھی ہے، متعدد سوروں میں ایک دوسرے سے براءت کا اظہار کریں گے۔ وہ کہیں گے پروردگار اس پہ دوہرا عذاب فرما، وہ کہیں گے پروردگار ہم نے کیا کیا تھا، یہ خود اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، ہم نے تو صرف گمراہ کیا تھا، اب یہ گمراہ ہوگا یہ تو ان کی ذمہ داری ہے نا، اور پروردگار عالم دونوں پر دوہرا عذاب کرے گا۔ کیوں دونوں پہ دوہرا عذاب کرے گا؟ انہوں نے گمراہ کیا اور تم جان بوجھ کر گمراہ ہوئے، اگر کسی پہ حقیقت روشن ہو جائے، اگر کسی پہ حقیقت روشن ہو جائے اور پھر بھی وہ گمراہی میں مبتلا رہے تو اب اس کا بھی دوہرا عذاب ہوگا، کیونکہ تم بیدار ہو گئے تھے، تمہارا ضمیر بیدار تھا، تمہاری عقل بیدار تھی، تم ہوشمند تھے، خردمند تھے، تم سمجھتے تھے، سمجھ بوجھ کر تم نے سوچا کہ اب ہوگا، یہ ہوگا جو ہے یہ معمولی مرض نہیں ہے، بات حق کی ہے، بات حق کی ہے۔ قیامت میں کیا کریں گے یہ؟ یکفر بعضکم ببعض، ایک دوسرے کا انکار کریں گے، ایک دوسرے کی تکفیر کریں گے، ایک دوسرے کو گمراہ ٹھہرائیں گے، اور یہی نہیں، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے۔ اگر لعنت ایسی ہی نازیبا چیز ہے تو حق کے سامنے مجال ہے کہ کوئی نازیبا حرکت کرے؟ میدان حشر ہے، حق جلوہ فرمائے، اور وہاں ایک دوسرے پہ کیا کر رہے ہیں؟ لعنت، دشنام اگر ہے، گالی ہے، اگر نازیبا کلمہ ہے، خلاف تہذیب ہے، خلاف ثقافت ہے، خلاف ادب ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محضر میں یہ لفظ زبان پہ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا نا، اس کے سامنے کھڑے ہیں اور ایک دوسرے پہ لعن کر رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ قبل اس کے کہ اس کے سامنے لعن کرو، اسی دنیا میں لعن کر لو۔ اس دن کا انتظار نہ کرو کہ وہاں جا کے اللہ کے سامنے ایک دوسرے پہ لعن کرنے کی ضرورت پیش آئے، یہاں پہچان لو باطل امام کون ہے، اس سے براءت کر لو، یہاں پہچان لو گمراہ کرنے والا کون ہے، اس سے علیحدہ ہو جاؤ، یہاں کر لو، ورنہ وہاں۔ لیکن ایسے بھی بد نصیب ہوں گے جنہیں حضور حق میں بھی صلوات پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی ایک دوسرے پہ لعن کرنے کی توفیق ہوگی. قرآن کی حکایت ہے, قرآن بیان کر رہا ہے آیت. اسی آیت میں
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون وليحملن اثقالا مع اثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وليسألن, اور ضرور ان سے سوال کیا جائے گا. حق سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے دعائے جوشن کبیر, آپ نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ماہ مبارک رمضان میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام اس میں ہے یا من یسأل ولا یسأل, اے وہ کہ جو سوال کرے گا مگر اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا. یہ اس کی شان ہے, یہ اس کی عظمت ہے. یا من یسأل ولا یسأل, وہ پوچھے گا, وہ سوال کرے گا اور اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوگا. یہ اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس سے مترادف اور بھی نام ہے. سوال سے مشتق سائل اسم فاعل ہے, مسئول اسم مفعول ہے. اس کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے یا خیر المسئولین, اے وہ کہ جو بہترین ہے جس سے سوال کیا جاتا ہے. ابھی میں نے کہا سوال اس سے نہیں کیا جائے گا, ابھی کہہ رہا ہوں بہترین ہے وہ ذات جس سے سوال کی جاتی. یہ دونوں سوالوں کے معنی الگ الگ ہیں. اسی طرح تضاد کا شبہ ہوتا ہے اور ایسے ہی تضاد رفع ہو جاتا ہے. ابھی میں نے کہا کہ اس سے سوال نہیں ہوگا, وہ سب سے سوال کرے گا, لیکن اسے کہا جا رہا یا خیر المسئولین. یہ بھی اسی دعائے جوشن کبیر میں, خیر المسئولین, مسئول جس سے پوچھا جائے, خیر المسئولین بہترین وہ ذات جس سے سوال کیا جائے. یہاں مقام دعا کے ریفرنس سے بات ہے. یا خیر المسئولین یعنی اے وہ بہترین ذات جس سے ساری دنیا سوال کرتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی ذات مستحق نہیں ہے کہ اس سے سوال کیا جائے, اس کے علاوہ کسی ذات کی شان نہیں ہے کہ اس سے سوال کیا جائے, اس سے مانگا جائے. جو مانگنا ہو اس سے مانگو, جو سوال کرنا ہو اس سے سوال کرو, جو دعا کرنی ہو اس سے دعا کرو, صحیح ذرائع, صحیح وسائل, صحیح وسائط, صحیح الفاظ کے ساتھ. یہ سوال الگ ہے, یعنی اپنی ضرورتوں سے متعلق سوال, دعا, سوال, نیاز, حاجت. وہ جہاں کہا گیا یا من یسأل ولا یسأل, یعنی ذمہ داری کے تعلق سے, فرائض کے تعلق سے, حقوق کے تعلق سے, وہ سب سے سوال کرے گا, اس سے کوئی سوال کرنے والی ہستی نہیں. ہم نے تمہیں یہ نعمت دی تھی, تم نے اس نعمت کا کیا کیا؟ ہم نے تمہیں عمر دی تھی, تم نے اس عمر کا استعمال کیسے کیا؟ ہم نے تمہیں مال دیا تھا, تم نے اس مال کا استعمال کیسے کیا؟ ہم نے تمہیں صحت دی تھی, تم نے صحت کا استعمال کیسے کیا؟ وہ سوال فرمائے گا. اور یہ جو بار بار قرآن مجید میں آیا ہے کچھ لوگوں کے لیے ہے کہ ان سے ضرور سوال ہوگا. اس کے معنی ہی یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن سے کچھ سوال نہیں ہوگا. وہ کیسے لوگ ہوں گے, وہ کون لوگ ہوں گے جن سے کوئی سوال نہیں ہوگا؟ قرآن مجید کی بھی بعض آیتوں سے استفادہ ہوتا ہے اور ان آیات کی تفصیل احادیث شریفہ میں ہے, معصومین علیہ الصلاۃ والسلام یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں ہے. بہت سے ایسے اعمال ہیں جن کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اگر بندہ مومن یہ عمل بجا لائے گا تو بلا حساب و کتاب بہشت میں بھیجا جائے گا. بہت سے ایسے اعمال ہیں. یہ باب, یہ چیپٹر, یہ دروازہ, یہ راستہ صرف انبیاء اور ائمہ معصومین کے لیے محدود نہیں ہے. بہت سی ایسی عبادتیں، بہت سی ایسی نیکیاں ہیں جن کے متعلق سفارش کی گئی یہ کرو، جو یہ کرے گا میدان حشر میں بغیر سوال و جواب جنت کے آٹھ دروازے ہیں، آٹھوں کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. بہت سے مقامات پہ یہ ہے. قرآن مجید میں بھی یہی مفہوم اسی کو کہتے ہیں مفہوم منطوق کے ساتھ ساتھ مفہوم، کہ جو کہا جا رہا ہے وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان سے ضرور سوال کیا جائے گا. یعنی اس کے معنی ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جن سے سوال نہیں کیا جائے گا. سورہ مبارکہ صافات میں، غالباً سورہ مبارکہ صافات ہی میں ہے یہ آیت جہاں کہا گیا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روکو انہیں، ان سے سوال کیا جائے گا، انہیں روکو، ان سے سوال کیا جائے گا. ایسا نہیں لگتا کہ جیسے کوئی ایک ریلا سا ہو اور اس میں کچھ لوگ چلے جا رہے ہوں اور اس میں کوئی کہہ رہا ہو کہ انہیں روکو، باقی کو جانے دو، انہیں روکو، ان سے پوچھا جائے گا. کوشش ہوتی ہے نا اس دنیا میں کہ معلومات سب لوگ چلے جا رہے ہیں اور چلو یہ سب لوگ جا رہے ہیں، انہی کے درمیان شامل ہو کے نکل جائیں. یہ منظر کئی جگہ ہے، مثلا حوض کوثر پہ رسول پاک ہوں گے اور لوگ فوج در فوج آئیں گے حوض کوثر پر اور رسول کہیں گے انہیں دور کرو یہاں سے، وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کے ہیں. روایت میں کہنے والے کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کے صحابہ میں سے ہیں، رسول اللہ کہیں گے ہٹاؤ انہیں ہمارے سامنے سے، انہیں دور کرو حوض کوثر سے، ہمیں معلوم ہے انہوں نے ہمارے بعد اس دنیا میں کیا کیا ہے. توجہ ہے، یہ روایتیں صحاح اہل سنت میں موجود ہیں، یہ شیعوں کی وضع کردہ حدیثیں تھوڑی ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ شیعوں نے یہ حدیثیں گڑھ لی ہیں، ولایت علی ابن ابی طالب و محبت علی ابن ابی طالب. اور جب تک یہ حدیثیں موجود ہیں کہ حوض کوثر سے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کو دور کریں گے، اس وقت تک ہم یہ فارمولا، یہ اصول، یہ قانون کیسے قبول کر سکتے ہیں کہ سب برابر ہیں؟ ممکن کیسے؟ ایک وہ ہے جو میدان جنگ میں کھڑا ہو کر خون بہا رہا ہے، جان دے رہا ہے، شمشیر زنی کر رہا ہے، رسول سے دفاع کر رہا ہے، ایک وہ ہے جو جان لے کر فرار کر رہا ہے. سب برابر ہیں، برابر ہیں. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ دنیا کی مصلحتوں والا قانون ہے. مودت بینکم فی الحیات الدنیا، یہ جو آیت کے کلمات ہیں، یہ دنیا کی مودت ہے. حق جو مودت طلب کر رہا ہے وہ مودت تو بھولے بیٹھے ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا، مودت دنیا نہیں قبول ہوگی، مودت قربا قبول ہوگی. مسئلہ بہت سنگین ہے، یہ مسئلہ ختم ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ ظہور نہ فرمائے. اب یہ مسئلہ حل ہونے والا ایسا نہیں ہے، اتنا آسان مسئلہ نہیں. مسئلہ دین ایمان کا ہے، مسئلہ آخرت کا ہے، مسئلہ جنت کا ہے، مسئلہ حق محمد و آل محمد کا ہے. ان کے حق سے ہم دستبردار ہونے والے کون ہیں؟ حق ان کا، ہم آپ سے صلح کر لیں. کسی صاحب کی کوئی ایک بالش زمین غصب کر لے اور وہ خوش دلی سے معاف کر دیں تو ہم جانیں؟ جو بہت سخاوت کی باتیں کرتے ہیں, بہت کشادہ دلی کی باتیں کرتے ہیں, بہت فراخ حوصلگی کی باتیں کرتے ہیں, بہت امن و رمان و محبت کی باتیں کرتے ہیں لوگ, آپ کے حقوق اگر پامال ہو جائیں اور آپ مسکراتے رہیں تو ہم جانیں. سارے کمپرومائزز آل رسول کے حقوق پر ہوں گے. کل بھی آل رسول مظلوم تھے, آج بھی آل رسول مظلوم ہیں. مسئلہ حق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام. اور بات بڑی وضاحت سے ہو رہی ہے. بعض حضرات کا یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ یہ عصر, یہ زمانہ, یہ دور تقیہ کا دور نہیں ہے. تقیہ حرام ہے اب, الا بعض مخصوص موارد کے. جو بعض مخصوص موارد ہیں وہ موارد اپنی جگہ, جو مخصوص مقامات اور محل ہیں جہاں فقہاء علماء نے حکم دیا ہے وہ اپنی جگہ. ورنہ حق آل محمد کے ثابت کرنے کے لیے, دشمنان آل محمد کو بے نقاب کرنے کے لیے کسی کو تقیہ کا حق نہیں ہے. آج کسی سر پر کسی یزید کی تلوار نہیں لٹک رہی ہے. اس لیے آج جس آزادی کو آپ دنیا میں انجوائے کر رہے ہیں, اس آزادی کو حق محمد و آل محمد کے اعلان کے لیے استعمال کریں. آزادی آپ انجوائے کر رہے ہیں, ایکسپریشن کی آزادی, ہر چیز کی آزادی, تحریر کی آزادی, تقریر کی آزادی, شاعری کی آزادی, ہر چیز کی آزادی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی آزادی ہے لوگوں کو, چاہے وہ کارٹون کی شکل میں ہو, چاہے وہ نیوز پیپر میں رائٹ اپ کی شکل میں ہو, چاہے وہ پوئٹری کی شکل میں ہو, چاہے فکشن کی شکل میں ہو, چاہے وہ سلمان رشدی کی شکل میں ہو یا کسی کی شکل میں ہو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور مسلمانوں کی دل آزاری کی آزادی ہے, اسے آزادی کا نام دیا جا رہا ہے. اور حق محمد و آل محمد کی دفاع کی آزادی نہیں ہے. اس قدر پیسیف سوچ نہیں ہونی چاہیے, اس قدر احساس کمتری اور اس قدر بزدلانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے حق کی راہ میں. ہاں, حکیمانہ ہونا چاہیے, فراست ہونی چاہیے, یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام دارد, کون سی بات کہاں کہنی ہے یہ شعور ہونا چاہیے, کون سی بات کس طرح کہنی ہے یہ شعور ہونا چاہیے, کون سی بات کس کے سامنے کہنی ہے یہ شعور ہونا چاہیے. لیکن ان باتوں سے دستبردار نہیں ہو سکتے. قرآن مجید فرما رہا ہے وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. ان سے سوال کیا جائے گا روز قیامت ان باتوں کے متعلق جو یہ افترا پردازیاں کیا کرتے تھے, جتنے جھوٹی حدیثیں گڑھنے والے ہیں یا جتنے سچی حدیثوں کا انکار کرنے والے ہیں. سب سے سوال ہوگا کیوں, یہ پیغمبر نے فرمایا تھا تم نے انکار کیا, کیوں انکار کیا؟ دنیاوی مصلحت کی خاطر. پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا فلاں کی شان میں, تم نے کہاں سے کہہ دیا؟ دنیاوی مصلحت کی خاطر. جتنی افترا پردازیاں ہیں ہماری نجی زندگی سے لے کر اور ان تمام باتوں تک کہ جو دین سے, اصول دین سے, فروع دین سے, احکام سے, اقدار سے تعلق رکھتی ہیں, ان تمام باتوں کا محاسبہ ہوگا, کڑا محاسبہ ہوگا. اس محاسبے سے کوئی بچ نہیں سکتا مگر وہ کہ جو توحید پر قائم رہے اور توحید کے ساتھ ساتھ ولایت کے نظام میں اور قلعہ ولایت میں محفوظ ہو جائے. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کی راہ میں شجاعت کا اظہار کر سکیں, دین کی راہ میں اپنی فہم و فراست کا صحیح استعمال کر سکیں, دین کو صبر کے ساتھ قبول کریں,
دین کو شجاعت کے ساتھ لے کر آگے بڑھیں. پروردگار ہماری ان عبادتوں کو, ہمارے ان کلمات کو قبول فرما. پروردگار جتنے لوگ بھی سماعت فرما رہے ہیں انہیں حق کا پابند اور حق پر کار بند ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اپنے ولی عاصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة, وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.